الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم صدق الله العظيم. سورة آل عمران کا اب ہم 13 رکوع شروع کر رہے ہیں. نوٹ فرما لیجئے کہ رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک ایک طویل سلسلہ کلام ہے جس میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے. گویا ترتیب کے اعتبار سے غزوہ بدر پہلے ہے, اس کا بیان سورہ انفال میں آئے گا, اور غزوہ احد جو کہ غزوہ بدر کے بعد ہوا اس کا ذکر ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم میں پہلے آ رہا ہے. بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی, 70 مشرکین مارے گئے, کئی گرفتار بھی ہوئے, بڑی المناک شکست سے وہ دوچار ہوئے. تو غصے اور انتقام کے جذبات ان میں پروان چڑھ رہے تھے. چنانچہ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا, 3 ہجری میں پھر مشرکین نے تیاری کی, 3000 کا لشکر تیار کیا, اور بدر کے حالات میں انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. تجارتی قافلہ بچ کر آ گیا تھا ابو سفیان کا, اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس قافلے کی جو بھی آمدنی اور رقم ملی تھی اس کو انہوں نے مختص کر دیا بدلہ لینے کے لیے, اور احد کے موقع پہ 3000 کا جو لشکر تیار ہوا اس کے لیے وہ آمدنی استعمال کی گئی. خوب تیاری کے ساتھ یہ لشکر آ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی, آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا. تو وہ صحابہ اکرام جو نوجوان بھی تھے, خاص طور پر جو شیرے بھی تھے, اور پھر وہ کہ جن کو بدر میں جام شہادت نوش کرنے یا شرکت کرنے کا موقع نہیں مل سکا, انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے دفاع کیا جائے, اور اتفاق کہہ لیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی بھی رائے یہی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جوش اور جذبہ دیکھا تو آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. آپ ذرا وغیرہ پہن کر آ گئے, تیار ہو کر آ گئے حجرے سے باہر. صحابہ کو اپنی کہہ لیجئے کہ خطا کا احساس ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو یہیں رک جاتے ہیں, یہیں مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اسی نبی کے لیے روا نہیں کہ جب وہ جنگ کی تیاری کر لے تو جنگ کیے بغیر وہ اتار دے اپنے زرہ کو یا اپنے ہتھیاروں کو. اب جو ہو گئی بات وہ ہو گئی, باہر نکل کے مقابلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر چلے, منافقین تقریباً 300 کی تعداد میں ساتھ تھے. راستے میں مقام شوت ایک جگہ ہے, وہاں عبداللہ بن ابی 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا. چاہتا تو پہلے بھی علیحدہ ہو سکتا تھا, لیکن نفسیاتی طور پر یہ ایک حربہ تھا تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں کچھ ڈگمگانے کی کیفیت, متزلزل ہونے کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہوا, کہا کہ ہماری بات تو مانی نہیں, ہم کیوں لڑے. وہ 300 کو لے کر علیحدہ ہوا, 700 اہل ایمان رہ گئے. ان میں بھی 2 قبیلے تھے, بنو سلمہ بنو حارثہ, کچھ کمزوری ان میں آئی لیکن بدنیتی نہیں تھی, تو اللہ نے انہیں تھام لیا. اس کا ذکر 13 رکوع میں آئے گا انشاءاللہ. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صفے ترتیب دی, پہاڑ کو جو احد کا تھا اپنے پیچھے لیا, صحابہ کی صفے ترتیب فرمائی, اور ایک درہ تھا جہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آ کر حملہ کرنے کا امکان تھا. اس درے یا پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو مقرر فرمایا, اور ان پر امیر بنایا, مقامی کمانڈر آپ کہہ لیجئے, عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور کہا کہ ہماری شکست بھی اگر ہو جائے بالفرض, ہماری لاشوں کو پرندے بھی کھا رہے ہو تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا, یہ حکم تھا آپ کا. بہرحال ابتدان اعتبار کا شروع ہوا, اہل ایمان کا اللہ بھاری رہا, مسلمان فتح یاب ہوئے ابتدان, اور مشرکین بھاگنے لگے. جب یہ درے میں 50 افراد جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا, چلتے ہیں میدان میں. مقامی جو ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ منع فرماتے رہے کہ نہیں, اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, کسی حال میں بھی اس مورچے کو نہ چھوڑنا. وہاں اختلاف پیدا ہو گیا, 35 کے قریب افراد چلے گئے وہاں سے, اور یہ 15 کے قریب افراد رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, مشرکین کے کیمپ میں تھے, سپہ سالار بھی تھے, جنگجو تھے, بہادر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس ذرے سے اب افراد ہٹ گئے ہیں, تو وہ کچھ مشرکین کو لے کے چکر کاٹ کر آئے اس ذرے پر, اور ذرے پر موجود لوگوں کو پہلے شہید کیا, اور مسلمان جو اس وقت میدان میں موجود تھے ان کے پیچھے سے آ گئے. پیچھے سے یہ آئے اور ادھر بھاگتے ہوئے مشرکین نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان ان کے درمیان آ گئے اور تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جامع شہادت نوش کیا. اللہ کے رسول کی ایک موقع پر شہادت کی خبر پھیل گئی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. بہرحال آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، پھر آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان کو جمع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تھاما اہل ایمان کو، مشرکین خاص اللہ کا کرم ہوا وہ چلے گئے. چاہتے تو اور مسلمانوں کو گزند اور نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ کا خاص معاملہ ہوا، چلے گئے. آگے چل کے ابو سفیان کو کچھ یاد آیا کہ ان کی کمر ہی توڑ ڈالی جاتی تو اچھا ہوتا، پلٹنے کی کوشش کرنا چاہی لیکن اللہ نے روک ڈال دیا، واپس پلٹ کر وہ نہیں آ سکے. یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے تمہیدی بات رکھی ہے، انشاءاللہ آپ جو مطالعہ کریں گے اس کو سمجھنا اس تمہیدی گفتگو کی روشنی میں انشاءاللہ آسان ہو جائے. 13 رکوع شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے. احد کے حالات کا تبصرہ شروع ہو رہا ہے، جس کے ضمن میں بدر کے حالات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان ہوں گی. فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اہل ایمان کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے تھے آپ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، جبکہ تم میں سے دو گروہ نے ارادہ کیا، اَنْ تَفْشَلَا، کہ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں. اب یہ دو کون تھے؟ قرآن نہیں بتاتا، یہی حدیث کی یا سنت رسول کی اہمیت کو سمجھیے. بخاری شریف کی حدیث کا بھی مل جاتا ہے کہ دو قبائل تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی، جن میں کچھ کمزوری آئی لیکن ان کی بدنیت ہی نہیں تھی، تو اللہ نے واللہ ولیہما، اللہ ان کا پشت پناہ تھا. یہ دونوں قبائل کے افراد کہتے تھے کہ ہماری کمزوری کا ذکر تو کیا لیکن ہمیں یہ الفاظ پسند ہے واللہ ولیہما، اللہ ہمارا پشت پناہ تھا. تو سمجھ لیجیے روایات احادیث کی یہ اہمیت ہے کہ ان کی روشنی کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ورنہ یہ دو کون تھے قرآن نہیں بتاتا ہمیں. قال اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. اب کچھ تبصرہ بدر کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. ولقد نصرکم اللہ ببدر، اور یقیناً اللہ تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں. وانتم اذلۃ، جبکہ تم کمزور تھے. سامنے 1000 کا لشکر تھا بدر کے موقع پر، ادھر 313 جو کہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے. دو گھوڑے، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے فقط مسلمانوں کے پاس، اور سامنے مشرکین کا 1000 کا لشکر تیار تھا. تو فرمایا تم کمزور تھے تب بھی اللہ نے مدد فرمائی تھی. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اب بدر کے حوالے سے اللہ نے کچھ خاص مدد فرمائی تھی، اس کا ریفرنس دیا گیا تاکہ اہل ایمان دل جمعی کے ساتھ آئندہ کے مراحل میں بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کریں. اذ تقول للمؤمنین، جبکہ نبی یاد کیجئے آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے، الم یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب مدد فرمائے تمہاری، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مندلین، 3000 فرشتوں سے جو کہ نازل کیے جائیں اتارے جائیں. اب 1000 کا لشکر تھا بدر میں. ایک موقع پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ، اور اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ انفال میں بھی آئے گا، کہ دگنے دکھائی دیے کون، مشرکین اہل ایمان کو. ایک موقع ایسا ہوا ابتدان، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی کیا دی کہ 3000 فرشتوں سے اللہ مدد فرمائے گا. مزید تسلی، بلا کیوں نہیں، ان تصور اگر تم صبر کیے رکھو، وہ اگر تقو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کیے رکھو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور وہ اسی دم آ جائیں تمہارے اوپر، چڑھائیں تم پر. یہ اصل میں بدر کے موقع پر ایک اور بات ہوئی، ایک خبر مشہور ہوئی کہ فلاں علاقے سے مشرکین کے لیے 1000 لوگوں کی مدد آئے گی، یہ آنے والی ہے. اس پر بھی اللہ نے بشارت دے دی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور اگر وہ جو نئی کمک آئے گی مشرکین کے لیے تم پر فوراً چڑھائیں، یمددکم ربکم، تمہارا رب مدد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے. یہ اللہ کی تسلی اہل ایمان کے لیے. وما جعل اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کیا کہ یہ بات بیان کر دی. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان مل جائے. اصل شے کیا ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو نہیں ہے سوائے اللہ کی جانب سے، العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ جو زبردست ہے حکمت والا ہے. یہ کچھ تبصرہ بدر کا آیا، تاکہ آئندہ کے حالات کے لیے بھی اہل ایمان دل جمعی کے ساتھ محنت کرتے رہیں اللہ کے راستے میں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ وہ ان لوگوں کے گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا. او یکبتہم, یا انہیں ذلیل فرما دے. فینقلبوا خائبین, تو نامراد لوٹ جائیں. اللہ یہ مدد کیوں فرما رہا ہے اہل ایمان کی؟ تاکہ کفر کو نابود کر دیا جائے. اس کے بعد میدان میں معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا. کون ہے یہ؟ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جن کو اللہ نے ہمارے لیے موجود قرار دیا. سورہ عذاب کی آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. وہ بہترین نمونہ کہاں ہے؟ میدان احد میں. کیا ہو رہا ہے؟ دندان مبارک شہید, جسم مبارک لہو لہان, چہرہ مبارک خون سے خون آلود ہو چکا ہے. اتنا آپ کو آزمایا گیا کہ زبان پر بہرحال الفاظ آئے. مسلم کی روایت ہے, اللہ کیسے کسی قوم کو اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا ہے. لیکن اللہ اللہ ہے, بے نیاز. الصمد, اللہ کے الفاظ. لیس لک من الامر شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم, چاہے تو اللہ انہیں معاف فرمائے, ان پر نظر کرم فرمائے, یا انہیں عذاب دے. فانہم ظالمون, بے شک یہ لوگ ظالم ہیں. لیکن عذاب یا توبہ قبول کیے جانے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. لیکن نوٹ فرمائیے, ان مراحل سے گزرے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. نوٹ کیجئے, اس وقت جب اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو رہا تھا, جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے تھے, کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کی ضربے لگا رہا ہو تو اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ کوئی نمازوں میں لگا ہو اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ اور کوئی نعرے لگا دو اس کے رسول کے, کیا اس کا ایمان معتبر ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول کہاں ہے سب دیکھو ذرا, میدان احد میں. کیوں؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے دوران وہ مار کا آیا تھا. آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے. محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرو جد و جہد کے لیے, اپنے آپ کو لگاؤ کھپاؤ اپنی جان و مال کے ساتھ جد و جہد کے لیے, تو ایمان معتبر ہے. یہ سب سے بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے بخش دے. ویعذب من یشاء, جس کو چاہے عذاب دے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے, اس میں ابتدان سود کے تدریجی احکامات میں سے ایک حکم آ رہا ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. اہل ایمان گناہ پر اڑتے نہیں ہیں, فوری توبہ کر لیتے ہیں, اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اہل ایمان کو کچھ تسلیاں اور ہدایات دی جا رہی ہیں دین کی جد و جہد کے دوران. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم واقعی فلاح یعنی کامیابی حاصل کر سکو. یا نوٹ فرما لیجئے کہ تدریجی احکامات سے حکم. آخری آیات جو آئی سود کے حوالے سے وہ البقرہ کی آیت نمبر 278-279. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر ہے, جس کا یہ مطلب نہیں جیسے کہ کچھ لوگوں نے خامہ خواہ اپنی من چاہی تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ منائے, سمپل انٹرسٹ جائز ہے. حرام ہے وہ بھی. آخری آیت جو سود کے احکامات کے نزول میں آئی وہ البقرہ کی آیت 278-279, اور آیت 279 میں کہہ دیا گیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے فقط رأس المال ہے, صرف پرنسپل اماؤنٹ. اینی ایڈیشن آن دیٹ, ویدر اٹ از کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور سمپل انٹرسٹ, وہ قطعاً حرام ہے. اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہیں. تو یہاں کمپاؤنڈ کا ذکر ہے. اس کے بعد البقرہ کی آیات آئی ہیں سن 9 ہجری میں, اس میں سمپل انٹرسٹ کو بھی حرام قرار دیا گیا. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين, اور ڈرو اس آگ سے جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. جو سود کو حرام نہیں سمجھتے, دیکھیے بات وہی آ گئی نا, حکم کے بعد اگر آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مطلب جو حکم دیا گیا اس کے خلاف ورزی ہوگی تو آگ، حکم یہ بات کفر کا ذکر ہے تو مطلب جو حکم دیا جانا اس کے خلاف ورزی کرو گے تو کفر. تو جو اس سود کو آرام نہیں سمجھتے، اس سے بچتے نہیں ہیں، وہ ڈرے آگ سے. او اللہ عدت الکافرین، جو تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے. واطیع اللہ ورسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سود کیا ہے؟ مال کی محبت کی علامت، دنیا پرستی کی علامت. اور یہ دنیا پرستی، یہ مال کی محبت دین کے تقاضوں میں عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اس کو چھوڑو تاکہ دنیا کی محبت ختم ہو، آخرت کی طلب و تڑپ پیدا ہو، اور دین کے احکامات پر عمل کرنا اور دین کی جد و جہد میں جان اور مال کے ساتھ شریک ہونا تمہارے لیے آسان ہو جائے. یہ تو ہوا سود جو کہ حرام. آؤ، کرنا کیا ہے، کہاں لپکنا ہے، کہاں بڑھنا ہے، کس چیز کی کوشش کرنی، اس کا ذکر. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف. اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی ورث، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. یہ ہماری زبان میں جنت ہمیں سمجھائی گئی. کسی بھی شے کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے لمبائی، اور ورث کم ہوتی. اس کی ورث کا عالم یہ کہ آسمان و زمین کے برابر ہے. اور آسمان کا عالم کیا ہے؟ سورہ داریات آیت نمبر 47، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت کا سمجھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو طول کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ عالم. بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا حدیث قدسی، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ جس کے متعلق کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال تک گیا. تو بھائی اس کی تیاری کرو جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. ہاں، یہ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی. کون ہے وہ؟ ان کی صفات، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگستی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. حضرت علی کا بڑا پیارا واقعہ ہے. کوئی کنیز ان کے پاس تھی، اسے وہ غلطی ہو گئی. حضرت علی فطرتاً غصہ آتا ہے انسان کو، اس کنیز نے پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، رک گئے حضرت علی. پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت علی نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. ماں کنیز بھی ایسی تھی کہ اس کو اتنا قرآن آتا تھا. ہم اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کرتے کہ اس کو قرآن سکھاتے. ماں کنیزوں کو اتنا آتا تھا، غلاموں کو اتنا آتا تھا، آج ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. والذین اذا فعلوا فاحشة، اور اہل ایمان کی ایک اور شان، جب وہ کوئی برا عمل، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، کرتے نہیں، کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یہ اپنے آپ پر کوئی ظلم کر جائیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نہیں گناہ، کر بیٹھے، ہو جائے کبھی جذبات کی رو میں بیٹھ کر، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اور تو کوئی پناہ بھی نہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندے نواز، اس کی سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس پر اڑتے نہیں. یہ شیطنت ہے کہ بندہ غلطی کر کے اکڑ جائے. اور آدمیت کیا ہے؟ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں الفاظ، آدم علیہ السلام کی دعا. تو ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر وہ اڑتے نہیں. وہم یعلمون، جبکہ وہ جان لیں. کیا جان لیں؟ کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اس پہ اڑتے نہیں، فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. یہ جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث، تمام کے تمام بنی آدم گناہگار ہیں. گناہ ہو جانا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا یہ مسئلہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان اکڑ جائے شیطان کی طرف. تو فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث میں کہ تمام کے تمام بنی آدم گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. جنات تجری من تحتها الانہار, اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. اللہم ربنا جعلنا منہم, اے اللہ اپنے محبوب مندوں میں ہمیں شامل فرما. قد خلت من قبلکم سنن, گزر چکے ہیں تم سے پہلے کے طور طریقے, مراد واقعات. فسیروا فی الارض, زمین چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ زمین میں چلنے پھرنے کا مقصد, یہ غور و فکر کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنا. لوگ اس طرح کی آیت کو, قرآن کو کوٹ, قرآن کی سیر کو کوٹ کرتے ہیں. دیکھیے صاحب, قرآن نے سیر کا حکم دیا ہے, قرآن نے پکنک منانے کا حکم دیا ہے, اور اللہ کے بندوں فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, کچھ تلاش کرنا ہے, کچھ دیکھنا ہے تو عبرت حاصل کرو. موئن جو دارو, ہڑپا, ٹیکسلا, یہ بڑے بڑے آثار قدیمہ, یہاں ٹنوں کے حساب سے سویلائزیشن تو ہمیں نکال کے دکھا دی گئی, ٹنوں کے حساب سے, لیکن چھٹانک بھر بھی عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں. کہ کیوں اللہ نے تباہ کی اتنی بہترین سویلائزیشن کو؟ نہیں, فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, اگر کچھ دیکھنا ہے تو عبرت کی نگاہوں سے دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ہذا بیان للناس, یہ لوگوں کے لیے بیان ہے, وضاحت ہے. وہدن وموعظۃ للمتقین, اور ہدایت ہے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے واعظ ہے اللہ کی طرف سے, نصیحت اللہ کی طرف سے. اس کے بعد بڑی اہم ہدایت اہل ایمان کو, اور آج کے دور کے اعتبار سے قرآن کریم کی اہم ترین رہنمائی میں سے ایک نقطہ. فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا, نہ سست ہو جاؤ اور نہ غم کرو. وانتم الاعلون, اور تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. عارضی طور پر شکست ہوئی ہے, احد میں تسلی دی جا رہی ہے, غم نہ کرو, سست نہ پڑو, غالب تم ہی رہو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. آج یہی تصویر ہماری ہے, آج ہم مغلوب ہیں نا. تو قرآن کی سایہ کا انالیسس کیا ہوا ہمارے لیے؟ کہ آج ہمارے پاس ایمان موجود نہیں. 1,40,42,00,000 بیالیس لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن ان میں مومن الا ماشاء اللہ. وہ ایمان کہ جو عمل پہ ابھارتا ہے, جو باطل سے ٹکرا لیتا ہے بندے مومن کو, وہ حقیقی ایمان جس کا دل کی گہرائی سے تعلق ہے ماننے سے, وہ ایمان اگر ہوگا تو تم غالب رہو گے. نہیں ہے, تلاش کرو کہاں سے ملے گا. ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو وہ قرآن کے سی پاروں. سورہ انفال کی آیت نمبر 2, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن کون سی تلاوت؟ تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنا. سورہ شمس کی آیت نمبر 2, والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے پیچھے پیچھے آئے, یہ تلاوت. اور پیچھے سے مراد تو فالو, انگلش میں کہتے ہیں کم ود می, عربی میں کہیں گے تل معی, آؤ میرے ساتھ, میرے پیچھے پیچھے. تو قرآن کی اصل تلاوت اس کے پیچھے چلنا, اس کو فالو کرنا. یہ تلاوت جب ہوگی تو ایمان بڑھے گا. یہ مضمون ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں, پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں. ایمان اصلاً اولین شعوری حقیقی ایمان قرآن سے ملتا ہے. پھر ہاں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119, کون مع صادقین, نیک سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, حرارت ایمانی ملے گی. پھر سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ, سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اہل ایمان کے حالات پڑھنے سے بھی حرارت ایمانی ملتی ہے. یہ ایمان ہوگا امت میں بحیثیت مجموعی بیدار ہوگا تو غالب ہو جاؤ گے. اللہ میں یہ ایمان حاصل کر کے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا, سستی نہ کرو, غم نہ کھاؤ. وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. اب مزید تسلی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو, احد کے حوالے سے. يَمْسَسْكُمْ قَرْهُمْ، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْهُمْ مِثْلُ، تو اس قوم کو بھی ایسے ہی زخم پہنچ چکا ہے، اگر آج تمہارے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تو تم نے بھی تو بدر میں ان کے 70 مشرکین مارے تھے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں، ایام ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا اللہ اہل ایمان سے ناراض ہے؟ نہیں. کیا اللہ اہل ایمان یہ بدل نہیں کر سکتا؟ نہیں. مقاصد کیا ہیں؟ بل یعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ایمان لانے والوں کون حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، جو جان جان آفری کے سپر کرنے کے لیے تیار ہیں، حیات جاویدان کے حصول کے لیے تیار ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے بعض کو شہید کے مرتبے پر فائز فرمائے. اعلیٰ ترین رتبہ ہے نا. البقرہ آیت 154 ہم پڑھ چکے، آگے پڑھیں گے آل عمران آیت 169. شہداء ہمیشہ کی زندگی ان کو دے دی جاتی ہے. اسی مارکے میں حمزہ بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا ہے، یہ بھی مقاصد ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالمین سے محبت نہیں فرماتا. اللہ یقیناً ان کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہی ہے. دیکھیے آزمائشیں کیوں آ رہی؟ تاکہ تم میں سے بعض کو شہادت کے رتبے پر اللہ فائز فرما دے. مزید کیا مقاصد ہیں؟ بل یمحص اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ چھانٹ کر بالکل صاف فرما دے ان کو جو ایمان لائے. ویمحق الکافرین، اور کفار کو مٹا دے. یہ میدان احد میں آئے ہو تبھی 300 الگ ہوئے نا منافقین، تو چھانٹی ہو گئے کہ نہیں؟ یہ 300 کھوٹے ہیں اور باقی رہ جانے والے 700 یہ کھڑے ہیں واقعتاً ایمان والے. ویمحق الکافرین، اور اللہ مٹا دے کفار کو. مزید اللہ ان آزمائشوں سے گزار کر کھڑے کھوٹے کا فیصلہ فرماتا ہے. ام حسیب تم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہی مضمون آیا تھا البقرہ کی آیت نمبر 214 میں. تکالیف تو آئیں گی. ولم یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور اللہ نے تو ابھی وعدہ ہی نہیں فرمایا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. تو یہ آزمائشیں آئیں گی تو معلوم ہوگا نا کون پکا ہے، کھڑا ہے، سب کچھ لگانے کو تیار، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے. یہ انداز ام حسبتم کا 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نہ، ان آزمائشوں سے گزرنا لازمی. ولقد کنتم تمنون الموت، اور یقیناً تم اس سے قبل موت کی تمنا کرتے تھے، مراد شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتے تھے. من قبل ان تلقوه، اس سے پہلے کہ تم اس سے جا ملو. فقد رأيتموه، تو تم نے اسے دیکھ لیا ہے. وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے ہو. تو آگے بڑھو اور جام شہادت نوش کرو. اس کے بعد 15 رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں وہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور کر دی گئی تھی، جھوٹی خبر، اس کا ذکر آئے گا. اور یہ بات کہ جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. پھر یہ بات کہ اللہ والے قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کی دین کی سربلندی کے لیے، اور ان کی نیک تمناؤں کا اور عمدہ دعاؤں کا بھی ذکر آئے گا. فرمائے کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. افئن مات، اگر وہ وفات آ جائے، او قتل، اگر قتل کر دیے جائیں، مراد شہید کر دیے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ کیا تمہاری یہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط موجودگی کے ساتھ وابستہ ہے؟ نہیں. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑی اور الٹے پیر پھر جائے گا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. ہاں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ جلد شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. جب ان کی شہادت ہوئی تو خبر مشہور کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے گئے. یہ سننا تھا صحابہ کی ہمت پست ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور مشرکین کو ان پر حملہ کرنے کا موقع ملا. ان حالات پر یہ تفسرہ اللہ کی طرف سے کہ نہیں، یہ وجہ ہوئی کہ صحابی کھڑے ہوئے کہ اگر وہ انتقال کر گئے بالفرض تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ایک دم سے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول کا بھی معلوم ہوا کہ زندہ ہے. پھر اللہ کے رسول نے پکارا، الیہ عباد اللہ، سب صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے. پھر وہ مشرکین روانہ ہو گئے، وہاں سے فرار ہوئے. تو یہ ہے جو اس کے پیچھے پس منظر ہے. اسی طرح جان لیجئے، اللہ کے رسول چلے گئے،
کیا صحابہ کرام بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں، دنیا کے کونے کونے میں گئے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے. اسی طرح آج اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود، اللہ کا دین ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے. کسی شخصیت سے ہماری وابستگی نہیں ہونی چاہیے، ہماری وابستگی اللہ کے ساتھ اور اس کی اطاعت کے نمونہ رسول اللہ کی زندگی، اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنا ہمارا کام ہے. وہ سید اللہ شاکرین، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد بات ذہن میں آتی ہے قتال کرنے کے لیے جا رہے تو موت آ سکتی ہے، اس کا ذکر. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یہ طے شدہ ہے ایک مقرر وقت کے لیے. ہر بندے کی موت مقرر اللہ کے ہاں، قتال کے میدان میں جا کر موت آ ہی جائے گی، ضروری نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، مرد مجاہد، ایک ایک حصے اور جسم کی زخم موجود، بستر پر انتقال ہو رہا تھا ان کا. کہنے لگے کوئی اگر سمجھتا ہے کہ قتال میں جانے سے موت آ جائے گی تو مجھے دیکھ لے، اتنے مارکوں میں موجود رہا. اللہ کے رسول ان کو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کا لقب دیا. اللہ کے بندوں، قتال کے مرحلے میں جا کر موت آ جائے ضروری نہیں، گھر بیٹھے ہی موت آ سکتی ہے. تو قتال کے میدان سے فرار اختیار کر کے تم موت سے بچ نہیں سکتے. تو طے کرو تمہیں چاہیے کیا ہے. وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس میں سے اسے دے دیں گے، لیکن اصل کیا ہے؟ وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو چاہے گا آخرت کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے دے دیں گے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دیں گے. طے کر لو تمہیں کیا بنانی ہے. دنیا بنانا چاہو گے کفار کی بھی بن جاتی ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا. وہ بنانا چاہو گے اس سے بڑا کوئی سودا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ والوں کی شان، ان کا ذکر. اللہ والے کون؟ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے انبیاء ہو گزرے کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا. ربی، یہ عبرانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہود کے بھی استعمال ہوتا ہے دینی کام کرنے والے لوگوں کے لیے. ربیون، اللہ والے. تو کتنے انبیاء ایسے ہو گزرے کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا. فما بہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، بس وہ سست نہ پڑے ان مصائب پر کہ جو انہیں اللہ کے راستے میں آئے، جو مصیبت اللہ کے راستے میں آئی ان کی وجہ سے وہ سست نہ پڑے. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استکانوا، نہ وہ دبے. اللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سے محبت فرماتا ہے. یہ ہے انقلابی تصور ہمارے دین کا. اللہ والے فقط نمازیں نہیں پڑھتے، نماز کائے کے لیے. البقرہ 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر نماز سے مدد حاصل کرنی ہے اللہ کی. کس کام کے لیے؟ البقرہ 143، شہادت علی الناس کے فریضے کے لیے، اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے، قول سے بھی، ذاتی عمل سے بھی، اجتماعی عمل سے بھی. تو اللہ والے فقط نماز نہیں ادا کرتے، اس کو اقبال کہتا ہے، فقط وہ تسبیحات نہیں کرتے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، یہ مذہب ملا و جما دات و نبات. اللہ نے فقط تسبیح و تقدیس کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا، اعلی مقاصد کے لیے، اپنی تکبیر کرانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ والے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ جنگ کرتے ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت فرما دے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح قتال کرتے ہیں. یہ تصور ہے جو قرآن دیتا ہے. نماز اس کی تیاری کے لیے ہے، اسی جہد کی. صبر اس کی تیاری کے لیے ہے. روزہ اسی کی تیاری کے لیے. میں نے عرض کیا روزے کا بیان آیا، پھر حج کا بیان آیا، پھر قتال کا بیان آ گیا البقرہ میں. یہ ساری یہ عبادات اس کے لیے تیار کر رہی ہیں. یہ انقلابی تصور ہمارے دین کا. پھر ان اہل ایمان کی بہت عمدہ دعائیں. وما کان قولہم، اور ان کی دعا تو یہی تھی، الا ان قالوا، کہ وہ یہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے. وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہماری جو زیادتیاں ہمارے کاموں میں وہ بخش دے. اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ احد میں کچھ خطا ہوئی تھی. وہ مقامی امیر جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا تھا، ان کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل آئے گی آگے انشاءاللہ. اور یہ خطا ہو گئی تھی، تو اس دعا میں اس کی طرف اشارہ، وہ اسرافنا فی امرنا اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی وہ معاف فرما دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں کفار کی قوم پر مدد عطا فرما دے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے انہیں انعام عطا فرمایا، بدلہ عطا فرمایا دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا عمدہ بدلہ عطا فرمایا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں، عمدگی سے بندگی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد 16 رکوع آ رہا ہے جس میں کفار کی رشہ دوانیوں کا ذکر ہے، اہل ایمان سے جو خطا ہوئی تھی احد کے میدان میں اس کی طرح توجہ دلائی گئی تاکہ آئندہ کے لیے وہ محتاط رہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو فضل بھی فرمایا احد میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اور کچھ ذکر منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی آئے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کفر کرنے والوں کا کہاں مان لو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہاری ایڑیوں کے الٹے، تمہیں الٹے پاؤں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، مراد نافرمانی کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، بس تم نقصان میں جا پڑو گے، بل اللہ مولاکم، بس اللہ تمہارا مولا مددگار ہے، وہ خیر الناصرین اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، ابو سفیان چلے گیا، ادھر سے اس لیے نام لیں گے بعد میں ایمان قبول کر لیا تھا، اس وقت چلے گئے میدان میں سے، آگے آگے خیال آیا کہ ابھی تو کچھ باقی تھے، کچھ ہی باقی تھے، ختم ہی کر دیتے ان کو، لیکن ہمت نہیں ہوئی، خاص اللہ کا سو اہل ایمان پر فضل ہوا، روب ڈال دیا ان کے دلوں میں اور لوٹنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ومأواهم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور وہ ظالمین کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو خطا ہوئی تھی وہاں بدر احد کے میدان میں اس کی طرف اشارہ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا فرما دیا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جبکہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے، ابتداء مسلمان غالب تھے مشرکین پر احد کے میدان میں، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اس کے بعد نافرمانی کی جبکہ تمہیں دکھایا وہ جو تم چاہتے تھے۔ اب یہاں اہم بات نوٹ کیجئے، اسلامی نظم جماعت میں امیر کا حکم ماننا لازم ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے کھلے کفر کا، ورنہ اس کا حکم ماننا لازم، اور اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ 50 صحابہ جو درے پر تھے ان پر جو امیر مقرر کیے گئے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان مقامی امیر کی بات ماننا گویا کہ رسول اللہ کی بات ماننا تھا، اسی طرح ان مقامی امیر کی نافرمانی گویا کہ رسول اللہ کی نافرمانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے پانچ سے پلٹا ہے۔ ذہن میں رکھیے، یہ ڈسپلن جماعت کا خراب ہوا، خطا ہوئی، نظم بگڑا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 35 کے قریب نے ڈسپلن توڑا، 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ ذہن میں رکھیے اس چیز کو، اس کی طرح قرآن نے اشارہ کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت کا طالب تھا۔ سب سے خطا نہیں ہوئی، کچھ سے ہوئی، لیکن ہوئی ہے۔ اب یہاں اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مال غنیمت کے چکر میں چھوڑ دیے جگہ انہوں نے، بھائی دیکھا فتح ہو گئی، چلے گئے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ اس رائے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر حرف آتا ہے، اس سے بہتر رائے ممکن ہے جس کا ثبوت قرآن میں ہے، وہ کیا؟ بھائی مال غنیمت کا مسئلہ تھا ہی نہیں، بدر ہو چکا نا، یہ تو احد کا مارکا ہے، بدر میں مسئلہ پیش آ گیا تھا، غنیمت کا مال آ گیا، کیا کریں؟ یسألونک عن الانفال، سورہ انفال کی پہلی آیت، انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آگے چل کے اس کے احکامات آ گئے 10ویں پارے کی پہلی آیت میں۔ تو یا تو مسئلہ ہے ہی نہیں غنیمت کا، جو بھی حاصل ہوتا ایک جگہ جمع ہوتا، اور جو سورہ انفال میں احکامات آ گئے اس کے تحت تقسیم ہو جاتا، تو غنیمت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو پھر دنیا کس معنی میں پسند کر رہے تھے، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ اس کی طرف اشارہ ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 13 میں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک اور شے اہل ایمان، تو جو تم چاہتے ہو کیا ہے؟ تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ دنیا میں فتح مل جائے. تو فتح ہو گئی, انہوں نے کہا معاملہ ختم, چھوڑو درے کو. تو یہ نیک نیت ہی آپ اس میں شامل کر لیجئے تاکہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی حرف نہ آئے. یہ بہتر تفسیر ہے, محتاط بھی ہے, قرآن سے ثبوت بھی ملتا ہے. اس چیز کو اختیار کر کیا جائے تو زیادہ احتیاط کی بات ہوگی. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا یعنی فتح, اور اسی لیے وہ لوگ چلے گئے. ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کوئی آخرت کا طالب تھا. ثم صرفکم عنہم, پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. لیبتلیکم, تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے. ولقد عفا عنکم, اور یقینا اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا, تنبیہ بھی فرما دیا اور معاف بھی فرما دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے. اس کے بعد وہ جو بھگدڑ مچی تھی اور ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے اہل ایمان, کوئی پہاڑی کی طرف جا رہا ہے, اوپر کی طرف جا رہے ہیں, اس بھگدڑ مچنے کا ذکر. اذ تسعیدون, جبکہ تم چڑھتے جا رہے تھے. ولا تلبون علی احد, اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. الی عباد اللہ, میری طرف آؤ اللہ کے بندو. فاثابکم غمم بغم, پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا. یہ مسائل کیوں آئے؟ لکی لا تحزنوا, تاکہ تم غم نہ کرو. علی ما فاتکم, جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, تربیت مقصود ہے. ولا ما اصابکم, اور اس پر غم نہ کرو جو تمہیں پیش آئے. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی. یہ مشکلات سے گزار گزار کر اہل ایمان کو کندم بنایا جاتا ہے تاکہ اور آئندہ آنے والے مسائل کے لیے پہلے سے تیار رہے. یہ مقاصد ہے اس آزمائش کے. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا, پھر اس اللہ نے تم پر غم کے بعد امن کی اونگ نازل فرما دی. یہ لٹل نیپ, چھوٹی سی نیند مختصر سے, یہ بدن میں بھی ہوئی تاکہ فریش ہو جائیں, یہاں پر بھی ہوئی تاکہ غم کی کیفیت ختم ہو جائے. امنة نعاسا, اونگ کی صورت میں نیند. یغشا قائفة منکم, ایک جماعت کو ڈھانک لیا اس نے, یعنی چھا گئی ان پر. وقائفة قد اهمتهم انفسهم, اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی, منافقین. یظنون باللہ غیر الحق, وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کر رہے تھے. ورنہ جاہلیہ, جاہلیہ کے گمان, کہ ہمیں تو مروا دیا گیا, معاذ اللہ. کہنے لگے, یقولون, کہنے لگے, حل لنا من الامر من شیء, کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے معاملے میں؟ ہماری بات تو مانی نہیں, تو یہ تو ہونا تھا. یہ ان کا خوب سے باتیں نکل رہا ہے سامنے. قل ان الامر کلہ للہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, کام کا تمام اختیار اللہ کو حاصل ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون, کہتے ہیں, لو کان لنا من الامر شیء, کچھ ہمارا بھی اختیار ہوتا معاملے میں, ما قتلنا ہاہنا, تو یہاں نہ مارے جاتے, مراد ہمارے بھائی بند نہ مارے جاتے. قل, اے نبی فرما دیجئے, لو کنت فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل, تو جن میں, یعنی جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا, وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے. الی مواجعہم, اپنی قتل گاہوں کی طرف. موت متعین اللہ کے ہاں آنی ہوگی, دبوچ لے گی آ کر. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم, تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. ان آزمائشوں سے کھڑے کھوڑنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ اللہ صاف فرما دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ سینوں کے رازوں کو, بھیدوں کو خوب جانتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ, بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے. یوم التقى الجمعان, جس ان دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی, کچھ بھگدڑ سی مچ گئی, ادھر ادھر ہو گئے تھے. انما استزلهم الشیطان, یقینا شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا. یہ اللہ کا التفات آگے, شیطان یہ تھا جس سے تمہیں ورغلایا. لیکن کیوں؟ بعد ما کسبوا, ان کے بعد اعمال کی وجہ سے کچھ خطائیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے قدم تک مگا گئے. لیکن اب کیا ہے؟ ولقد عفا اللہ عنہم, البتہ یقینا اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے, بردبار ہے, معاف فرماتا ہے, مہلت دیتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.